اچھا بھائی آگے دیکھیے بھائی، کتاب پر متن میں القسم الاول فی المنطقی مقدمت العلم ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق و الا فتصور و یقتسمان بالضرورت الضرورت والاکتساب بالنظر وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول وقد يقع فيه الخطأ فاحتیج الى قانون يعصم عنه في الفكر وهو المنطق. آج ہم القسم الاول فی المنطق جو ہے اس کو شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے ذرا گزشتہ سبق کا خلاصہ کر لیں. گزشتہ سبق ذرا مشکل تھا بھائی. گزشتہ سبق میں آپ نے ایک تو تضمین کے بارے میں پڑھا بھائی، تضمین. متن میں انہوں نے بتلایا تھا کہ لمن اراد ان يتذكر من ذوي الافهام، کہ جو من ذوي الافهام جار مجرور ہے یہ متعلق ہے ان يتذكر سے. ایک ترکیب یہ ذکر کی تھی کہ جار مجرور من ذوي الافهام یہ کس سے متعلق؟ ان يتذكر سے. اس پر سوال پیدا ہوا، اعتراض ہوا کہ بھئی يتذكر تو فعل لازم ہے، یوں کہیں کہ یتذکروں کا صلہ تو من نہیں آتا، تو پھر من کو اس کے ساتھ آپ کیسے جوڑیں گے؟ تو شارح نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں تضمین ہے. میں نے بتلایا تھا تضمین اسے کہتے ہیں کہ ایک فعل کے اندر آپ دوسرے فعل کے معنی کا بھی لحاظ رکھیں، اس کا معنی دوسرے فعل کا معنی بھی وہاں ملحوظ ہو اور آگے آنے والا صلہ اس پر دلالت کرتا ہے. یہ جو حرف جر جس فعل سے یا جس چیز سے جڑیں یہ اس کا صلہ کہلاتے ہیں. ضربت بالعصا، یہ بالعصا کس سے متعلق؟ ضربت سے. تو کیا کہیں گے؟ یہ با صلہ ہے کس کا؟ ضربت کا. یا جیسے آپ کہتے ہیں لقیتہ فی المدرسہ، میری اس سے ملاقات ہوئی کہاں پر؟ مدرسہ میں. تو یہ فی المدرسہ یہ متعلق ہے لقیت فعل کے ساتھ، تو کیا کہیں گے کہ یہ فی صلہ ہے کس کا؟ لقیت فعل. تو یہ حرف جر جس کے ساتھ جڑتے ہیں یہ اس کا صلہ کہلاتے ہیں. تو سوال پیدا یہ ہوا تھا کہ یتذکر کا صلہ تو من نہیں آتا بھائی، تو بتلایا کہ یہاں تضمین ہے. تضمین اسے کہتے ہیں کہ ایک فعل کے اندر دوسرے فعل کے معنی کی رعایت رکھی جائے، وہ ملحوظ ہو اور اس پر آگے آنے والا یہ صلہ یعنی یہ حرف جر اس پر دلالت کرتا ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں یہ پھر یہاں کون سا فعل ملحوظ ہے، کون سے فعل کی رعایت رکھی جس کا صلہ من آتا ہو؟ تو شارح نے آپ کو بتلایا کہ یہاں اخذ یا تعلم کے معنی کی رعایت رکھی اور اخذ اور تعلم کا صلہ تو من آتا ہے، من آتا. تو یہ صلہ بتلا رہا ہے کہ یہ تذکرو کے اندر کون سے فعل کا لحاظ کیا گیا؟ اخذ کا یا تعلم کا. دیکھیے آپ خود بھی استعمال کرتے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں اخذت الشیء من زید، میں نے وہ چیز لے لی من زید کس سے؟ زید سے. دیکھا من زید یہ اخذت سے جڑ رہا ہے یا نہیں؟ میں نے لے لی کس سے؟ زید سے. اسی طرح تعلم کا صلہ بھی من آتا ہے، تعلمت الدرس من الاستاذی، میں نے وہ سبق سیکھ لیا من الاستاذی کس سے؟ استاذ سے. تو یہ من الاستاذ کس سے متعلق؟ تعلمت سے. تو دیکھا اخذ کا صلہ بھی من آتا ہے، دوسرے سے چیز لینا، اور تعلم دوسرے سے چیز سیکھنا، اس کا صلہ بھی من آتا ہے. تو یہاں پر اخذ یا تعلم کا معنی ملحوظ ہے کہ جس شخص کا یہ ارادہ کہ وہ یاد کرے اخذ من ذوی الافہام، سمجھداروں سے لیتے ہوئے، یا جس کا ارادہ یہ ہو ان یتذکر کہ وہ یاد کرے تعلما من ذوی الافہام، سمجھداروں سے سیکھتے ہوئے. تو تضمین سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں یہ معنی نہیں تضمین کا کہ یتذکر کا اپنا معنی ختم اور اخذ یا تعلم والا معنی مراد لیں گے، نہیں، پھر تو یہ مجاز بن جائے گا. بلکہ تضمین میں اس فعل کا اپنا معنی بھی ہوتا ہے اور دوسرے فعل کا معنی بھی ملحوظ ہوتا ہے جس پر آگے آنے والا صلہ دلالت کرتا ہے بھائی. اس کے بعد لاسیما کی تراکیب ذکر کی تھیں شارح نے بھئی. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ سیما دراصل لاسیما ہے اور لا محذوف ہے، اور یہ بھی بتلایا تھا کہ لاسیما یا کو مشدد پڑھنا بھی جائز اور لاسیما یا کو تخفیف اور فتحہ کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے. اور اب آپ نے پڑھا تھا کہ یہ جو لاسیما کا ما بعد ہوتا ہے اس میں تینوں طرح کے اعراب پڑھنا جائز ہیں، رفع پڑھنا بھی جائز، نصب پڑھنا بھی جائز اور جر پڑھنا بھی جائز ہے. اور یہ لاسیما یہ تخصیص کے لیے آتا ہے، یعنی ما بعد کو فضیلت دیتا ہے کس پر؟ ما قبل پر. یعنی شارح یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو مبصر بھی بنایا، میں نے اس کتاب کو مذکر بھی بنایا ہر ایک کے لیے، لیکن خاص طور پر کس کے لیے؟ اپنے بیٹے کے لیے. تو دیکھا اپنے بیٹے کو ما قبل پر کیا دی؟ فضیلت دے دی. تو یہ لاسیما آتا ہے کہ یہ ما بعد کو ما قبل پر فضیلت دیتا ہے. تو یہ خصوصاً کے معنی میں ہوتا ہے کہ میں نے اس کتاب کو مبصراً بھی بنایا اور مذکراً بھی بنایا ہر ایک کے لیے، لیکن خاص طور پر اپنے بیٹے کے لیے. اچھا یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں جو پہلے میں متن جب حل کیا تھا میں نے ذکر کی تھی کہ الولد، ولد کا میں نے بتلایا تھا اطلاق مفرد تثنیہ جمع سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. بیٹا بھی اس میں شامل ہوا، بیٹی بھی شامل ہو گئی، لیکن یہاں پر بیٹا مراد ہے بھائی، بیٹا مراد ہے، اور اس لیے اس کا ترجمہ یہاں بیٹے کے کر لیں، ورنہ اردو میں الولد کا بہترین ترجمہ جو ہے وہ اولاد کے بنتا ہے. کیا معنی کریں؟ اولاد. لیکن یہاں بیٹا مراد ہے تو بیٹا ہی کر لیں. اور الولد کہا وہ بیٹا، اور یہ کون ہے؟ مصنف کا اپنا بیٹا ہے. تو الف لام کی جی اشارہ ہوا کس کی طرف؟ اپنے اس بیٹے کی طرف. جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ الف لام عوض ہوتا ہے مضاف الیہ کا، تو اصل میں تھا ولدی میرا بیٹا، پھر یا کو مضاف الیہ کو حذف کیا اور اس کے عوض کیا لے آئے؟ الف لام. سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اور یہی معنی ہم نے کیا تھا کہ الاعتصام میں بھی التوکل میں بھی اور الاعتصام، اور اللہ ہی پر التوکل بھروسہ کرنا ہے. کس کا بھروسہ؟ ہمارا. علی اللہ توکلنا، ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر. یا توکلی، میرا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے. اور وبہی الاعتصام اے بہی اعتصامی، اللہ ہی کا دامن تھامنا ہے میرے لیے، یعنی میں اللہ ہی کا دامن تھامتا ہوں. تو یہاں بھی کیا تھا؟ اعتصامی یا اعتصامنا، پھر نا کو کیا کیا؟ حذف کیا، اور اس کے عوض کیا لے آئے؟ الف لام لے آئے. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ الف لام عوض ہوتا ہے کس کا؟ مضاف الیہ کا. جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، الف لام مضاف الیہ کا عوض نہیں ہوتا، الف لام کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی الولد کے ذریعے اشارہ ہے کس کی طرف؟ ولدی، میرے بیٹے کی طرف، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ ہے. اور التوکل کے ذریعے اشارہ ہے کس کی طرف؟ توکلی، میرا توکل یا توکلنا، ہمارا توکل. اور اعتصام کے ذریعے اشارہ ہے کس کی طرف؟ اعتصامی کی طرف یا اعتصامنا کی طرف اشارہ ہے. الف لام بہرحال مضاف الیہ کا عوض نہیں، لیکن بہرحال بات ایک ہی ہے، چاہے الف لام کو مضاف الیہ کا عوض بنائیں یا نہ بنائیں، ولد سے کیا مراد ہے؟ ولدی مراد ہے. پہلے علماء بھی یہی کہتے ہیں الولد سے مراد ولدی ہے، دوسرے بھی کیا کہتے ہیں؟ الولد سے کیا مراد ہے؟ ولدی مراد ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو لاسیما ہے اس کے ما بعد میں تینوں اعراب پڑھنا جائز ہیں، رفع بھی، نصب بھی اور جر بھی. اور یہ خود کس معنی میں آتا ہے؟ خصوصاً کے معنی میں. پھر اس کی ترکیب ذکر ہوئی تھی کہ یہ رفع، نصب، جر پڑھیں گے کیا کیا وجہ ہیں بھائی. تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ لاسیما میں جو لا ہے یہ لا ہے لائن نفی جنس، اور لائن نفی جنس اس کے لیے ایک اسم چاہیے اور ایک خبر. تو لا سیما الولد یہ سارا یہ اس کے لیے اسم بنے گا، اور اس کی خبر محذوف نکالنا پڑے گی موجود ان، لا سیم الولد موجود، آخر میں خبر نکال لیں گے. اچھا یہ تو لا سیما کی بات ہو گئی، اب یہ معلوم ہوا لا سیم الولد موجود، لا کی خبر کیا ہے؟ موجود. یہ سیم الولد اس کی کیا ترکیب ہوگی؟ تو اس کی ترکیب بھی میں نے بتلائی تھی کہ اس میں یہ جو سیون ہے یہ مثلن کے معنی میں ہے، اور اس کے لیے ہر حال میں ایک مضافن الیہ چاہیے. کیا چاہیے؟ مضاف الیہ ضرور چاہیے. ایک ترکیب کے علاوہ باقی سب ترکیبوں میں اس کے لیے مضاف الیہ یہاں آئے گا. بھائی ایک جب ہم نے اس کو کیا بنایا تھا، حرف استثناء، اس وقت اس کے لیے مضافن الیہ نہیں چاہیے، بس اس کو پورا لا سیما کو کیا بنا دیا، حرف استثناء، اور الولدہ کیا بنایا، مستثنا. تو وہاں دیکھا اس کے لیے مضاف الیہ نہیں چاہیے، اور ما جو تھا وہ زائد تھا اس ترکیب میں. جب ہم نے کیا بنایا تھا، حرف استثناء، اس وقت یہ ما زائد تھا، تو صرف اس ایک ترکیب میں اس کے لیے مضافن الیہ نہیں آیا، باقی تمام ترکیبوں میں اس کے لیے کیا چاہیے، مضاف. بھائی مثل کا معنی ہوتا ہے نا جیسا، تو کس جیسا، مضاف الیہ چاہیے یا نہیں؟ تو آپ کہیں گے مثل عمرین، عمر جیسا، یا مثل بکرین، بکر جیسا، تو اس کے لیے مضاف الیہ ضرور چاہیے. تو مضاف الیہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے پڑھا، انہوں نے بتلایا کہ یہ ما جو ہے یا یہ اسمیہ ہے یا حرفیہ. جب یہ اسمیہ ہو تو یہ خود ہی مضاف الیہ بنے گا، جب کیا ہو تو یہ خود ہی کیا بن جائے گا، مضافن الیہ خود بن جائے گا. اور جب ما حرفیہ ہو یعنی حرف ہو تو پھر ما زائدہ ہوگا، اور یہ سیا مضاف، اور آگے لفظ الولد جو ہے وہ مضافن الیہ بنے گا. بھائی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بعض اوقات کیا کرتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان ایک حرف کو بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے ایوم الاجلین قرآن کے اندر بھی آیا ہے، ایوم مضاف ما زائد اور الاجل، اور قرآن میں جو زائد حرف آئے اس کے لیے صلہ کا لفظ بولتے ہیں بطور ادب کے. کیا بولتے ہیں؟ ایوم الاجلین. اگر آپ کو کوئی یہ کہہ دے یہ ماں صلہ ہے تو آپ یہ نہ کہیں یہ ماں تو زائدہ ہے، صلہ کہاں ہے. نہیں نہیں، وہ صلہ اور تھا، حرف جر کو جس چیز سے جڑتا ہے کیا کہتے ہیں، اس کا صلہ. تو جس سے جڑے اس کے لیے بھی صلہ کا لفظ بولتے ہیں، اور یہ جو زائد ہے قرآن کے اندر اس زائد کے لیے کیا لفظ بولتے ہیں، صلہ، ادب کے طور پر. ادب کے طور پر زائد نہیں کہتے، کیونکہ زائد سے شبہ پڑتا ہے شاید بالکل ہی بیکار لفظ ہے. کیا ہے؟ بالکل بیکار لفظ ہے، حالانکہ قرآن تو فصاحت و بلاغت میں اعلیٰ ترین درجے پر ہے، اور کوئی اس کا مقابلہ کوئی کلام نہیں کر سکتا. تو اللہ کے کلام کے بارے میں کسی لفظ کے بارے میں یوں کہا جائے کہ یہ لفظ زائد ہے تو ذہن میں آتا ہے شاید یہ لفظ بالکل بیکار ہے، حالانکہ ایسا نہیں. تو یہاں ادب کے طور پر پھر کیا کہتے ہیں، صلہ کہتے ہیں، صلہ، کہ یہ لفظ کیا ہے، صلہ ہے، اور معنی کیا ہوتا ہے، یہ زائد ہے. وجہ یہ کہ جو زائد لفظ ہوتا ہے نا، زائد، یہ بالکل زائد نہیں ہوتا کہ بالکل ہی بیکار ہو، بلکہ زائد ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ اپنا، اس کا اپنا معنی یہاں مراد نہیں، اپنا معنی مراد، اس کا معنی وہاں نہیں کیا جاتا. مثلا زائد کی کوئی مثال لے لیں، مثلا آپ کہتے ہیں ہوا لیس بی انسانی، وہ انسان نہیں. تو دیکھو لیس بی انسانی، یہ بھی انسان کیا ہے، لیس کی خبر ہے، اور خبر پر لیس کی خبر منصوب ہوتی ہے، لیس انسانن، لیکن یہاں اس پر با جارہ داخل کر دیا تو کیا بن گیا، لیس بی انسان. اور یاد رکھیے یہ با جارہ زائدہ ہے. کیا ہے؟ زائدہ ہے، زائدہ ہے. تو اس کا فائدہ، تو یہاں اب با کا اپنا معنی نہیں کریں گے، با کا معنی ہوتا ہے نا ساتھ، یا سبب کے لیے آتا ہے، یا ساتھ کا معنی دیتا ہے، یا عوض کے لیے آتا ہے، مختلف معنی کے لیے با آتی ہے، لیکن یہ زائد ہے، زائد کا معنی یہ، با اپنا معنی یہاں ادا نہیں کر رہا. اور زائد کا یہ معنی نہیں کہ یہ بالکل ہی بیکار ہے، نہیں، یہ جو حرف زائد ہوتا ہے یہ کلام میں حسن پیدا کرتا ہے. ये अरब मखसूस जगहों पर लाते हैं, हर जगह पर नहीं। और ये क्या करता है, कलाम में हुसन, कलाम बड़ा खूबसूरत हो जाता है और नीस कलाम में जोर पैदा कर देता है, उसमें ताकीद पैदा कर देता है। एक है हुआ लैस इंसानन और एक है हुआ लैस भी इंसानिन, तो बा जो जारा जायदा है इससे कलाम में हुसन भी आया और नीस कलाम में ताकीद आ गई, जोर आ गया। सूरत समझ में आ गई? मसलन एक एक शख्स को आप कहते हैं मत करो और एक आप जोर लगा के कहते हैं मत करो, या दो दफा कहते हैं मत करो मत करो, तो किस में ताकीद ज्यादा? जब दो दफा कहें या जोर लगाकर आप कहें कि मत करो गुस्से से, तो देखा एक आम बात है, एक जिस बात में जोर ज्यादा है। भाई सूरत समझ में आ गई? तो ये जो हर्फ जायद होता है इससे क्या होता है, कलाम में हुसन बढ़ता है, कलाम का हुसन बढ़ जाता है और नीस कलाम में ताकीद पैदा हो जाती है। तो लिहाजा तो अयुमल अजलैनी, ये माँ क्या है, सिला है, और इससे कलाम में क्या आया, मजीद हुसन पैदा हुआ और कलाम में जोर आ जाता है। तो बात चल रही थी ला सी यमल वलद की, कि ये सिया हमेशा क्या चाहिए, इसके लिए मुजाफुन इलै चाहिए। अगर माँ को बनाओ इस्मिया तो ये माँ मुजाफ इलै बन जाएगा, सिया मुजाफ और माँ मुजाफुन इलै। और अगर माँ को बनाओ हर्फ तो फिर इस सूरत में ये माँ जायद है और सियत हुआ मुजाफ, तो अलवलदी क्या हुआ, मुजाफुन इलै हुआ। तो हर्फ होने, और एक जब इसको हर्फ इस्तिस्ना बनाया तब भी माँ क्या था, जायद था। जबकि अगर माँ को इस्मिया बनाओ तो फिर ये माँ मौसूला भी हो सकता है, माँ मौसूफा भी हो सकता है और माँ तामा भी हो सकता है, तामा भी यानी नकिराए गैरे मौसूफ। माँ मौसूला मारिफा होता है, उसके लिए आगे पूरा एक जुमला चाहिए जो उसका सिला बने, और माँ मौसूफा नकिरा होता है, उसके लिए आगे पूरा जुमला चाहिए जो उसकी सिफत बने, और माँ तामा वो ताम होता है बमाने शय उनके, और उसके लिए आगे कोई सिफत वगैरह नहीं चाहिए। तो अगर इस माँ को इस्मिया बनाओ, माँ मौसूला बनाओ तो भी मुजाफुन इले और आगे इसका सिला, अगर इस माँ को मौसूफा बनाओ तो भी मुजाफिन इले और आगे इसकी सिफत, और अगर इस माँ को क्या बनाओ, तामा बनाओ बमाने शय उनके, तो इस सूरत में ये मुजाफिले है और आगे इसी का माना बयान किया गया, इसी का माना बयान किया गया। किस तरह, देखो भाई सीन का क्या माना, मिसलुन, और मा क्या है, शय उनके माना में नकतामा है ना
जी।
तो देखो ये माँ अगर इस्मिया बनाओ तो मौसूला भी हो सकता है, मौसूफा भी और तामा भी। अच्छा एराब पहले देख लें भाई, अल वलद इस पर जर पड़ सकते हैं, जर पड़ने की दो वजहें पढ़ी आपने, एक वजह क्या,
मुजाफ
कि ये पहली वजह ये कि मुजाफोन इले हो, सिया मुजाफ अलवलदी मुजाफोन इले, और दरमियान में माँ क्या है, जायद है, जायद है, ये हर्फ है। दूसरी तरकीब क्या थी कि माँ नकेरा तामा हो, नकेरा तामा हो तो फिर वो मुजाफुन इले है और अलवलद उससे बदल है, ला सिया शय इन उस चीज जैसा, उस चीज जैसी कोई चीज नहीं। भाई वो क्या चीज है, अलवलदी ये क्या है, उससे बदल है। जैसे आप कहते हैं जा अनी अहू का जैद, मेरे पास आपका भाई यानी के जैद आया, तो दूसरी जर की वजह क्या पढ़ी आपने कि अलवलद मजरूर है, ये माँ से बदल है और मुबदल मिनहू और बदल का एआराब एक होता है, और माँ नकेरा गैर मौसूफा है यानी तामा है, और ये किस माना में होता है, शय उनके, ला मिसला शय इन अलवलदी, ला मिसला शय इन
अलवलदी,
शय इन ये क्या हुआ, मुबदल मिन, अलवलदी क्या है, बदल, शय से क्या मुराद है, बदल आकर बतला रहा है कि शय से क्या मुराद है, अलवलद वो बेटा मुराद है भाई। صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جر کی دو وجہیں، ایک کیا مضاف الیہ، دوسری وجہ کیا
بدل
ہے. اور رفع کی بھی دو وجہیں آپ نے پڑھی، کیا وجہ؟ یا تو اس کو بناؤ مبتدا، اور اس الولد کے لیے خبر موجود الگ نکال لو، الولد موجود. یاد رکھو ولد کو جو بھی بنانا ہے سات صفتیں بھی جوڑنی ہیں، موصوف صفت مل کر مبتدا اور آگے خبر موجود، اور مبتدا خبر مل کر یہ صلہ کس کے لیے؟ ماں موصولہ کے لیے، یا یہ صفت کس کے لیے؟ ماں موصوفہ کے لیے. یا تو ابھی کیا بنایا، الولد کو مبتدا اور خبر محذوف نکالی، ایک لا کی خبر الگ محذوف نکالی تھی اور ایک اس الولد کی خبر الگ نکالیں گے. دوسری ترکیب یہ کہ اس الولد کو خبر بنا دو اور اس کے لیے مبتدا محذوف نکال دو، لا سیما ہو الولد، تو ہوا مبتدا اور الولد کیا ہوا خبر، اور اس کے ساتھ اس کی ساری صفتیں بھی جڑ جائیں گی. اور مبتدا خبر مل کر پھر وہی ترکیب، اگر ماں کو موصولہ بنایا ہے تو یہ اس کے لیے صلہ، اور اگر ماں کو موصوفہ بنایا ہے تو یہ اس کے لیے صفت. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو پورا جملہ یا تو صلہ بنے گا یا صفت. اور فرق یہ ہے کہ اگر ماں کو بنایا موصولہ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا، اور اس کا جو صلہ ہوتا ہے نا اس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہوتا، صلے کے لیے کوئی محل اعراب نہیں. تو اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ ہو الولد یا الولد موجود، جو آپ نے آگے جملہ نکالا اس کا محل اعراب کیا ہے، تو آپ کہہ دیجئے اگر ماں موصولہ ہے تو اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے. ہاں، اور اگر ماں کو آپ نے موصوفہ بنایا، اور ماں موصوفہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ. تو یہ آگے آنے والا جملہ اس کی کیا بنے گا؟ صفت. اور موصوف کا جو اعراب ہوتا ہے وہی اعراب کس کا ہوتا ہے؟ صفت. تو اب اس صورت میں اس کا اعراب ہوگا، ماں کا کیا اعراب؟ لا سیما. ماں کا کیا اعراب ہوگا؟
مجرور،
کیونکہ سیا مضاف، ماں مضافون الیہ، مضافون الیہ، اور آگے پورا جملہ کیا ہے اس کی؟
صفت
ہے، اور صفت کا وہی اعراب ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے؟ موصوف کا. تو لہذا یہ جو پورا جملہ ہے یہ بھی مجرور محلن ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس کو صلہ بناؤ تو اس کا کوئی محل اعراب نہیں، اور اگر اس کو صفت بناؤ تو اس کا وہی اعراب ہے جو کس کا ہے؟ موصوف کا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ ماں کو کیا بناؤ؟ نکرہ، تامہ بناؤ. ماں تامہ کون سا ہوتا ہے؟ نکرہ غیر موصوفہ، نکرہ ہوتا ہے اور اس کی صفت نہیں آتی، اور یہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ شیئن. تو لا سی یا شیئن، اس چیز جیسا کوئی بھی نہیں، ابہام ہے یا نہیں، کیا کس چیز جیسا؟ تو آگے اعنی کے ذریعے مراد بیان کر دی کہ اس چیز سے کیا مراد ہے، اعنی الولد، یعنی کہ میرا وہ، یعنی کہ میرا وہ بیٹا. دیکھا، تو مراد بیان کر دی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس صورت میں بھی یہ الولد منصوب ہوگا، اس صورت میں یہ الولد کیا ہوگا؟ منصوب. کس کے لیے؟ اعنی فعل کے لیے، اعنی فعل کے لیے. یہ تو یہ منصوب ہے. اور نصب کی ایک اور وجہ کیا پڑی؟ کہ تمیز ہونے کی بنا پر منصوب ہو سکتا ہے، لیکن یہاں یہ ترکیب جاری نہیں ہوگی، کیونکہ تمیز کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکرہ ہو، کیونکہ تمیز ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، معرفہ کبھی بھی تمیز نہیں آ سکتی، اور الولد اس پر تو الف لام ہے، یہ تو معرفہ ہے، تو یہاں یہ ترکیب جاری نہیں ہوگی. اور نصب کی تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو مستثنا بنائیں، لا سیما، اس سارے کو کیا بنا لو؟ حرف استثنا، اور اس صورت میں یہ ما زائدہ ہے، حرف ہے، اور اس میں اس کے لیے مضاف الیہ نہیں چاہیے، کیونکہ اس کو ہم نے پورا کیا بنا قرار دے دیا، حرف استثنا. تو الولد منصوب ہوگا مستثنا ہونے کی بنا پر، کیونکہ مستثنا منصوب ہوتا ہے. اور یہ تو آپ کو میں ذکر کر ہی چکا کہ جو اعراب آپ نے الولد پر پڑھنا ہے وہی اعراب آگے چار صفتیں آ رہی ہیں، الاعز، الحفی، الحری بالاکرام، اور سمیع حبیب اللہ. یہ چار صفتیں ہیں، ان پر بھی وہی اعراب آئے گا. تو اعراب تینوں طرح پڑھنا جائز، رفع بھی، نصب بھی اور جر. رفع کی کتنی وجہ؟
دو
وجہ. کون کون سی؟ یا مبتدا ہوگا یا خبر. خبر بناؤ یا مبتدا، دونوں صورتوں میں یا یہ صلہ بنے گا یا صفت بنے گا. اور اگر جر پڑھیں تو اس کی کتنی وجہ؟ دو وجہ. یا اس کو کیا پڑھو؟ یا تو یہ مضافلہ ہوگا یا بدل ہوگا ما تاما سے. اور تیسری کیا صورت؟ نصب پڑھو. نصب میں کتنی ترکیبیں ہوتی ہیں؟ تین ہوتی ہیں، لیکن یہاں دو ہوں گی. تو نصب کی تین صورتیں ہوتی ہیں، نمبر ایک تمیز ہونے کی بنا پر، یا اعنی فعل کے لیے مفعول ہوگا، یا مستثنا ہوگا. بھائی اب ترکیب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ ترکیبیں اچھی طرح آ گئی؟ کوئی ابہام تو نہیں؟ جی
مستثنا.
جیسے دیکھو نا، ما جا انل قوم الا زیدن، ما جا انل قوم
الا زیدن،
میرے پاس وہ لوگ نہیں آئے الا زیدن، سوائے کس کے؟
زید
کے. تو یہ زیدن منصوب ہے مستثنا ہونے کی بنا پر. تو مستثنا کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی لاسی یما اس سارے کو کیا بنا لیا؟ حرف استثنا. یہ ما قبل سے ما بعد کو نکال رہا ہے. مثلا کیا تھا؟ ما جا ان القوم، میرے پاس وہ لوگ نہیں آئے. ان لوگوں سے مراد ہے، فرض کرو، درجہ ثالثہ والے. کون مراد ہے؟ اور درجہ ثالثہ میں زید بھی پڑتا ہے. تو میں نے جب کہا ما جا ان القوم، وہ لوگ، وہ طلبہ میرے پاس نہیں آئے، تو زید بھی شامل ہوا کہ وہ بھی نہیں آئے. لیکن پھر میں نے اللہ کے ذریعے اس کو نکال دیا، اللہ زیدن، سوائے کس کے؟ زید کے. معلوم ہوا زید آیا ہے اور باقی کوئی نہیں. تو اگر اللہ زید کو ہٹا دیں تو ما جا ان القوم، میرے پاس وہ درجہ ثالثہ والے نہیں آئے، تو زید بیچ میں ہے یا نہیں؟
جی
زید بیچ میں شامل ہے. لیکن پھر اللہ کے حرف استثناء، ایک چیز جو ما قبل میں شامل ہوتی ہے اس کو حرف استثناء کے ذریعے کیا کر لیا جاتا ہے؟ نکال دیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ میں نے اس کتاب کو ہر اس آدمی کے لیے جو سمجھنا چاہے اس کے لیے میں نے مبصر بنایا ہے، ہر وہ آدمی جو نصیحت قبول کرنا چاہے اس کے لیے میں نے اس کتاب کو مذکر بنایا ہے. تو اسی میں بیٹا بھی آ گیا یا نہیں؟ جو بھی نصیحت قبول کرنا چاہے اس میں بیٹا بھی آ گیا، جو بھی سمجھنا چاہے اس میں بیٹا بھی آ گیا. لیکن پھر آگے حرف استثناء لایا، لا سیما، اور پھر آگے کس کو ذکر کر دیا؟ اس بیٹے کو ذکر کر دیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس صورت میں پھر یہ مستثنا ہونے کی بنا پر منصوب ہوگا. بھائی اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مثلا ایک ترکیب ہم کر لیتے ہیں، ما موصولہ بنا لو، لائے نفی جنس، سیا منصوب لفظان مضاف، ما مجرور محلان اس میں موصول بنا لو اللذی کے معنی میں، بس ما کو ہٹا دو، اللذی کو لے آؤ، لا سی اللذی. تو لائے نفی جنس، سیا منصوب لفظان مضاف، اللذی مجرور محلان مضافن الیہ، مضافن الیہ. اور ہو الولد، ہوا مرفوع محلن، آگے صلہ چاہیے نا، تو ہوا مرفوع محلن مبتدا، الولد مرفوع لفظن اس کی خبر، خبر کے ساتھ صفتیں بھی جوڑ لو، الاعز کیا ہے؟ صفت اول، الحفی صفت ثانی، الحری بال اکرام، جار مجرور بال اکرام اسی حری سے جڑ جائے گا، کیونکہ آپ نے پڑھا جار مجرور آٹھ چیزوں سے جڑتا ہے، ان میں ایک صفت مشبہ بھی ہے، کیا ہے؟ الحاری، یہ صفت مشبہ ہے، فعیل حاری، پھر یا کا یا میں کیا کیا؟ ادغام. تو یہ جار مجرور متعلق ہوئے کس سے؟ حاری سے. اور سمیع حبیب اللہ، یہ چوتھی صفت آ گئی. تو الولد اپنی ساری صفتوں سے مل کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ ہوا مبتدا کے لیے. مبتدا خبر مل کر یہ سلا ہوا کس کے لیے؟ ماں موصولہ. اور اگر ماں موصوفہ ہوتا تو کہہ دیتے یہ صفت ہوئی کس کی؟ ماں موصوفہ کی. اور موصول سلا مل کر یہ مضافون الیہ سیا کے لیے. سیا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ لا کا اسم. اور موجودن آگے کیا نکال لیں گے؟ اس کی خبر نکال لیں گے. طریقہ سمجھ میں آیا؟ باقی ترکیب اسی طرح کرنی ہے کہ ہر جملے یا شبہ جملہ کو جوڑنے کے لیے کیا چاہیے؟ ربط چاہیے. تو ہو الولد میں ہوا ضمیر کس کو لوٹاؤ گے؟ الذی کو، یا ماں موصولہ یا ماں موصوفہ کو لوٹائیں گے. اور الاعز الحفی الحری سب کے اندر کیا نکالیں گے؟ ضمیریں نکالیں گے، کیونکہ یہ صفت کے صیغے ہیں. اور جس طرح فعل کے لیے فاعل یا نائب فاعل چاہیے، صفت کے صیغوں کے لیے بھی فاعل یا نائب فاعل چاہیے. تو یہ الاعز کون سا صیغہ ہے؟ اس میں تفضیل. الحفی کون سا صیغہ ہے؟ الحفیو، یہ صفت مشبہ ہے. اور صفت مشبہ میں بھی ضمیر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو اس میں بھی ضمیر، سب میں ضمیریں نکالیں گے اور ربط دیں گے جس کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں، موصوف کے ساتھ. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر ماں کو کیا بناؤ؟ تامہ، لاسیما، تو پھر اعنی فعل نکال لیں گے. اعنی فعل انا ضمیر فاعل، اور الولدا اور ساری صفتیں بھی منصوب. الولدا موصوف صفت مل کر یہ اعنی کے لیے مفعول بھی بن جائے گا. اور اعنی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس کو جوڑنے کی ضرورت نہیں. یہ بیان کر رہا ہے کس کا؟ ماں کا. ماں سے کیا مراد ہے؟ اس کو آگے آئینی جملے کے ذریعے بیان کر دیا. تو اس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں. اور پھر مضاف اپنے مضاف سی یا ماں مضاف اپنے مضافلے سے مل کر لا کا اسم. اور اسی طرح موجود ان آخر میں خبر نکال لیں گے. طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ساری ترکیبیں اسی طرح ہیں. باقی وہ انشاءاللہ باقی وہ بنیاد آپ کی بن چکی ہے اس کے اندر نحوی ترکیب میں. تو اسی کے قوانین سارے لاگو کرتے جائیں، پوری ترکیب ہو جائے گی. بھائی طریقہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟
جی. تو الولد اس کے لیے پھر یہ صفت
نہیں؟ نہیں، کیسے کہو گے؟ ابھی تو بتایا ماں موصوفہ نکرہ ہے اور الولد کیا ہے؟ معرفہ. تو پھر کیسے صفت بنے گا؟ نکرہ کے لیے تو معرفہ صفت نہیں بن سکتا. کیا کریں گے؟ جب ماں کو موصوفہ بنایا تھا کیا ترکیب کی تھی؟ اس کے لیے صفت چاہیے اور وہ بھی پورا جملہ. تو آگے جملہ چاہیے تو ہو الولد یا تو مبتدا محذوف نکال لو، یا الولد موجودن آگے موجودن خبر نکال لو، یہ پورا جملہ بن جائے گا. اور جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ نکیرہ کے حکم میں. تو یہ اس نکیرہ کے لیے کیا بن جائے گا؟ صفت بن جائے گا. اب ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ اور تو بہرحال یہ تو اس کی ترکیبیں تھیں، جہاں لائے نفی جنس ہے اور اس طرح. لیکن یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ خصوصاً خاص طور پر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب آئیے بھائی آج کے سبق پر. القسم الاول فی المنطق، القسم الاول فی المنطقی، یہ پہلی قسم ہے فی المنطقی، ای فی بیان المنطقی. منطق سے پہلے بیان کا لفظ مضاف محذوف نکالیں گے. یہ پہلی قسم علم منطق کے بیان میں ہے. تو القسم الاول ہوا مبتدا، اور فی المنطق ہوئی اس کی خبر. مبتدا خبر مل کر جملہ ہوا. تو القسم الاول فی المنطقی ای فی بیان المنطقی، یہ قسم اول علم منطق کے بیان میں ہے. بھئی آپ کو انہوں نے شروع میں بتلایا تھا کہ یہ انتہا درجے کا مہذب کلام ہے، علم منطق اور علم کلام کے بیان میں. تو معلوم ہوا دو چیزیں یہاں ذکر ہوں گی، ایک علم منطق اور ایک علم کلام. تو یہ جو ہے صرف علم منطق، پہلا حصہ علم منطق کے بارے میں ہے، وہ ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں القسم الاول فی المنطقی، پہلی قسم علم منطق کے بیان میں ہے. مقدمۃ، اي هذه مقدمة. هذه مبتدا محذوف ہے اور یہ مقدمة اس کی خبر ہے. تو مقدمة مرفوع ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ کیا بن رہی ہے, یہ کیا بن رہا ہے, خبر. اور اس کے لیے کیا محذوف نکالیں گے, مبتدا هذه. مقدمہ مؤنث ہے نا, گولتا جڑی ہوئی ہے, تو هذه مقدمة, یہ مقدمہ ہے. تو مقدمة کو مرفوع پڑھیں گے کیونکہ یہ خبر ہے. یا اس کو منصوب پڑھو اور مفعول بناؤ اقرأ فعل امر کے لیے. اقرأ مقدمة, آپ مقدمہ پڑھیے. اقرأ پڑھو, مقدمة کیا پڑھو, مقدمة. تو یہ مفعول بن جائے گا اقرأ فعل کے لیے. اقرأ فعل انت ضمیر اس کے اندر, فاعل مرفوع محلا, اور مقدمة منصوب لفظا مفعول به. فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا کیونکہ امر ہے, امر ہے. تو دو ترکیبیں ہو گئیں. تیسری ترکیب یہ کہ کوئی اعراب نہیں, یہ عنوان ہے بس, مقدمہ عنوان ہے, کوئی ترکیب نہیں بھائی. تو تین ترکیبیں میں نے ذکر کر دیں, هذه مقدمة, اقرأ مقدمة, یا مقدمہ. کوئی اعراب نہیں, کوئی ترکیب نہیں, عنوان ہے بھائی. مقدمة العلم ان كان اذعانا للنسبة فتصديق والا فتصور. اب یہ مقدمہ ذکر کر رہے ہیں, قسم اول کے آغاز میں مقدمہ ذکر کر رہے ہیں. اور مقدمے کے اندر یاد رکھیے وہ علم منطق کی تعریف ذکر کریں گے, موضوع اور اس کی غرض و غایت یعنی اس کا مقصد ذکر کریں گے کہ علم منطق کا مقصد کیا ہے, اس کا موضوع کیا ہے, اس علم کی تعریف کیا ہے. یہ تین چیزیں ذکر کرنا چاہتے ہیں. تو تعریف علم منطق کیا پڑھ چکے, وہ علم ہے جو نظر و فکر میں غلطی سے بچاتا ہے. نظر و فکر میں اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی نظر و فکر کسے کہتے ہیں, تو نظر و فکر آپ کو بتائیں گے کہ نظر و فکر اسے کہتے ہیں کہ معلوم چیزوں کو جوڑ کر کس کو حاصل کرنا, نہ معلوم چیزوں کو حاصل کرنا. تو نظر و فکر کی تاریخ بتانی پڑے گی. پھر نظر و فکر بھائی معلوم, کیونکہ کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہیں کچھ غور و فکر کر کے ہمیں حاصل کرنا پڑتی ہیں, کچھ بدیہی ہیں اور کچھ نظری. تو بدیہی اور نظری بھی ان کو بتانا پڑے گا. پھر یہ بدیہی اور نظری یا تصور ہوتے ہیں یا تصدیق, وہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا. پھر تصور اور تصدیق کیا چیز ہیں, وہ علم کی قسمیں ہیں, وہ بھی بتانا پڑیں گی. تو لہٰذا یہ شروع جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی سب کو پہلے ذکر کرتے جائیں گے, آخر میں جا کر علم منطق کی تعریف ذکر کریں گے. سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے علم کسے کہتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں گے علم دو قسم پر ہے, یا تصور یا تصدیق. پھر بتائیں گے جو تصور اور تصدیق ہیں یا یہ بدیہی ہوں گے یا نظری. بھئی نظری کسے کہتے ہیں, تو وہ آپ کو بتائیں گے نظر و فکر کسے کہتے ہیں. پھر اس نظر و فکر میں کبھی غلطی بھی ہوتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ایک علم کی ضرورت پڑی جسے کیا کہتے ہیں, علم منطق. ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنی چیزیں, چھ چیزیں ذکر ہو گئیں. چھٹے نمبر پر جا کر علم منطق آیا. پہلے کیا ذکر کریں گے, علم کی تعریف. پھر اس کے بعد علم کتنی قسم پر, تصور اور تصدیق. پھر تصور اور تصدیق کتنی قسم پر ہوتے ہیں, یا بدیہی ہوں گے یا نظری. بھائی بدیہی اور نظری ہے تو نظر کسے کہتے ہیں, نظر و فکر کسے کہتے ہیں, یہ بتائیں گے. اور اس نظر و فکر میں غلطی ہوتی ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے کس کی ضرورت پڑی, ایک علم کی ضرورت پڑی. اور وہ کون سا علم ہے, علم منطق. تو لہذا علم منطق کے چھٹے نمبر پر جا کر ذکر کریں گے, کیونکہ علم منطق کے اندر کس کا ذکر آئے گا, نظر اور فکر. یہ علم کیا کرتا ہے, نظر و فکر میں غلطی سے بچاتا ہے. تو اس سے پہلے اب نظر و فکر کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے, یعنی تبھی طالب علم کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ علم کیا کرتا ہے, نظر و فکر کسے کہتے ہیں, کس طرح بچاتا ہے. تو پہلے لہٰذا اس منطق کی تعریف سے پہلے کس کو ذکر کر دیں گے, نظر اور فکر. پھر نظر اور فکر اس کا پتا یہ کہاں سے ذکر آ گیا, کیونکہ تصور اور تصدیق کیا ہیں, بدیہی ہوتے ہیں اور نظری ہوتے ہیں. تو بدیہی اور نظری سے پہلے پھر وہ کس کو ذکر کریں گے, تصور اور تصدیق اور پھر تصور اور تصدیق کیا ہے وہ علم کی قسمیں ہیں تو سب سے پہلے علم کو ذکر کریں گے تو وہ پانچویں چھٹے نمبر پر جا کر آئے گا منطق کی تاریخ کیسے پہلے کس کے بارے ذکر کر دیں گے علم پھر بتا دیں گے علم کتنے قسم پر ہے یا تصور ہے یا تصدیق پھر یہ تصور اور تصدیق یا نظری ہوں گے یا بدیہی ہوں گے پھر نظر کسے کہتے ہیں تو بتائیں گے کہ نظر و فکر کسے کہتے ہیں پھر چونکہ اس نظر و فکر میں کبھی غلطی بھی ہوتی ہے تو اس کے لیے کس کی ضرورت پڑی ایک علم کی اور وہ علم کیا ہے علم منطق ہے تو تب جا کر پھر آپ کو تاریخ سمجھ میں آئے گی جب آپ کو پہلے علم کا بھی پتا ہو تصور اور تصدیق کا بھی پتا ہو بدیہی اور نظری کا بھی پتا ہو نظر اور فکر کا بھی پتا ہو اور پھر یہ بھی پتا ہو کہ نظر اور فکر میں کبھی غلطی ہوتی ہے اس غلطی سے بچاؤ کے لیے کس کی ضرورت پڑی ایک علم کی تو وہ پانچویں چھٹے نمبر پر جا کر پھر تعریف کریں گے تو پہلے یہ ساری چیزیں ذکر کریں گے اسی لیے بات کہاں سے شروع کی العلم ان کان اذعانا للنسبتی فتصدیق و الا فتصور بات سمجھ میں آ گئی یاد رکھیے یہ جو بدن ہے نا انسانی جسم یہ آلہ ہے اور اصل روح ہے اصل کیا ہے روح اصل ہے اور یہ بدن اس کا آلہ ہے جس کے ذریعے اس بدن کے ذریعے یہ روح دنیا میں مختلف قسم کے کام سر انجام دیتی ہے روح جیسا چاہتی ہے بدن اسی کے مطابق چلتا ہے بدن کی مثال یوں سمجھ لو جیسے ایک گاڑی ہے بھائی گاڑی کے اندر ڈرائیور بیٹھا ہو وہ گاڑی کو جس طرف چاہے گا موڑ کر لے جائے گا اور جس طرح چلانا چاہے اس کو چلائے گا اسی طرح روح اصل ہے اور یہ بدن کیا ہے اس کے لیے آلہ ہے اور یہ دنیا میں جتنے کام روح سر انجام دیتی ہے وہ اس آلے کے ذریعے سر انجام دیتی ہے جسے جسم کہتے ہیں چنانچہ یہی وجہ ہے کہ موت کے وقت جب روح بدن سے نکل جاتی ہے دیکھو وہی ہاتھ ہیں لیکن کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے وہی پاؤں ہیں لیکن کسی چیز کی طرف چل نہیں سکتے وہی آنکھیں ہیں لیکن کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتی وہی کان ہیں لیکن کسی چیز کو سن نہیں سکتے وہی ناک ہے لیکن کسی چیز کو سونگھ نہیں سکتی وہی منہ ہے لیکن کسی چیز کو کھا نہیں سکتا کیونکہ یہ بدن یہ تو ایک آلے کی طرح تھا اس کے اندر سے اس کی روح نکل گئی جیسے گاڑی میں سے ڈرائیور نکل جائے تو اب وہ گاڑی کھڑی رہے گی بیکار ہے وہ حرکت کر ہی نہیں سکتی تو بدن بھی اسی طرح ہے روح جو ہے وہ اس بدن کو چلانے والی ہے وہ ہے اصل اور یہ بدن کیا ہے اس کا آلہ ہے تو موت کے وقت یہ روح بدن سے نکل جاتی ہے اور پھر قیامت جب قائم ہوگی تو تمام یہ جسم نئے سرے سے نئے جسم بنائے جائیں گے اور پھر روحیں ان کے اندر ڈالی جائیں گی بھائی روحیں ان میں داخل کی جائیں گی تو اصل روح ہے اور یہ جسم اس کا آلہ ہے اس روح کو اللہ تعالی نے علم حاصل کرنے کے لیے عقل نصیب فرمائی ہے عقل ایک آلہ ہے ایک قوت ہے جو اللہ نے روح کو نصیب فرمائی ہے اللہ نے روح کو علم حاصل کرنے کے لیے کون سی قوت نصیب فرمائی عقل نصیب فرمائی تو تحصیل علم کے لیے اللہ نے روح کو عقل جیسی قوت نصیب فرمائی ہے اور عقل جو ہے اس کو اللہ نے پھر آگے مزید آلات دیے جن کے ذریعے یہ علم حاصل کرتی ہے عقل کو کچھ چیزوں کا علم دیکھنے سے ہوتا ہے اور دیکھنا یہ دیکھنے کی قوت اللہ نے آنکھوں میں رکھی ہے تو کچھ چیزوں کا پتہ دیکھنے سے چلتا ہے کہ یہ سبز رنگ کی ہے یا یہ سرخ رنگ کی ہے یا یہ نیلے رنگ کی ہے یا فلاں مختلف چیزیں جو کچھ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی یہ چیز چھوٹی ہے بڑی ہے وغیرہ ہے جو بھی چیزیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو یہ سارا علم کس کے ذریعے کہاں تک پہنچتا ہے عقل یہ عقل علم حاصل کر رہی ہے کس کے ذریعے سے
آنکھ
اور اصل تو روح حاصل کر رہی ہے اور اس کے لیے یہ عقل کیا ہے ایک آلہ پھر اس عقل کے لیے آگے کیا ہے مختلف آلات ہیں کچھ چیزوں کا علم ہمیں دیکھنے سے ہوتا ہے. وہ آنکھیں یہ قوت اللہ نے آنکھوں میں رکھی. کچھ چیزوں کا علم ہمیں سننے سے ہوتا ہے, مختلف قسم کی آوازیں. آپ آواز سنتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ زید کی آواز ہے یا بکر کی آواز ہے, یا یہ گائے کی آواز ہے یا بکری کی آواز ہے, یا یہ گاڑی کی آواز ہے یا یہ موٹر سائیکل کی آواز ہے, یا یہ آندھی اور طوفان کی آواز ہے یا بارش کی آواز ہے. تو دیکھا کچھ چیزوں کا علم ہمیں کس کے ذریعے ہوتا ہے, سننے سے. کچھ چیزوں کا علم ہمیں سونگھنے سے ہوتا ہے کہ دیکھو یہ فلاں قسم, مثلا یہ گلاب کی خوشبو ہے, یہ موتیے کی خوشبو ہے, یہ فلاں قسم کی خوشبو ہے اور فلاں, یا یہ بدبو ہے, اس کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ سونگھنے سے. اور یہ طاقت اللہ نے کہاں رکھی؟ ناک میں رکھی ہے. اور سننے کی طاقت اللہ نے کانوں میں رکھی, دیکھنے کی طاقت اللہ نے آنکھوں میں رکھی ہے. اسی طرح کچھ چیزوں کا پتہ ہمیں اس کے چکھنے سے چلتا ہے. ہم مختلف چیزوں کو چکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے یا کڑوی ہے یا پھیکی ہے یا کھٹی ہے. مختلف قسم کے ذائقے ہیں, ان کا پتہ ہمیں کس سے چلتا ہے؟ زبان سے. زبان سے اللہ نے یہ ذائقے کی قوت کہاں رکھی ہے؟ زبان کے اندر. اور کچھ چیزوں کا علم ہمیں چھونے سے ہوتا ہے, چھونے سے. مثلا ہم کسی چیز کو ہاتھ لگائیں, آنکھیں بند بھی ہوں تو بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز سخت ہے یا نرم ہے, خشک ہے یا گیلی ہے وغیرہ, کھردری ہے یا ہموار ہے. سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ مختلف یہ حواس خمسہ ہیں, پانچ حواس جو اللہ نے عقل کو نصیب فرمائے ہیں, دیکھنے کی طاقت, سننے کی طاقت, چکھنے کی طاقت اور ذائقے کی طاقت اور چھونے کی طاقت. اور یہ جو چھونے کی طاقت ہے یہ پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے. دیکھنے کی قوت تو کہاں پر؟ آنکھوں میں. سننے کی قوت کہاں پر؟ کانوں میں. چکھنے کی قوت زبان میں, ذائقے کی قوت زبان میں, اور سونگھنے کی قوت ناک میں. لیکن یہ جو چھونے کی قوت ہے یہ پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے. بدن کا کوئی حصہ بھی کسی چیز پر لگے پتہ چل جاتا ہے, محسوس ہو جاتا ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو روح کو اللہ نے تحصیل علم کے لیے عقل نصیب فرمائی, اور پھر عقل کو آگے مزید پانچ آلات نصیب فرما دیے جن کے ذریعے عقل مختلف چیزوں کا علم حاصل کرتی ہے. اور پھر یاد رکھیے, عقل چیزوں کو جس چیز کا علم اسے حاصل ہوتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا, عقل اس کو محفوظ کرتی جاتی ہے. یوں سمجھو عقل کی مثال ایک آئینے جیسی ہے, شیشہ جس میں ہم اپنی صورت دیکھتے ہیں. تو عقل کی مثال ایک آئینے کی طرح ہے, لیکن یہ ایک روحانی آئینہ ہے. ایک تو ظاہری ایک آئینہ جس کو آپ دیکھتے ہیں, اپنی صورت جس میں دیکھتے ہیں, اپنے آپ کو سنوارتے ہیں. اس آئینے کے سامنے جب بھی کوئی چیز آتی ہے آئینے میں اس کا عکس نظر آتا ہے. اسی طرح عقل کے سامنے جو بھی چیز آتی ہے عقل میں اس کی صورت آ جاتی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ آئینے کے سامنے صرف وہ چیز آئینے میں نظر آئے گی جو آنکھوں سے دکھائی دے. لیکن عقل ایک ایسا عجیب آئینہ اللہ نے بنایا جس کے اندر آنکھوں سے نظر آنے والی چیزوں کی صورت بھی آتی ہے, اس کے اندر ذائقوں کی پہچان بھی آ جاتی ہے. ذائق وہی جو پہچان آ گئی وہ صورت وہی, تو وہ اس کی پہچان جو اس کی صورت ہے وہ بھی آتی ہے. اس میں خوشبوؤں کی مختلف پہچان اور ان کی صورت بھی آ جاتی ہے. اس کے اندر جو چھونے کے ذریعے چیزوں کا ہمیں جو ہم نے محسوس کیا ان کی صورت بھی اس آئینے کے اندر آ جاتی ہے, اور اس چکھنے کے ذریعے مختلف قسم کے جو ذائقے ہیں ان کی صورت بھی اس آئینے کے اندر آ جاتی ہے. اور پھر ہم آئینے کے سامنے سے چیز ہٹ جائے تو آئینے میں سے اس چیز کی صورت ختم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ نے عقل کو ایسا عجیب روحانی آئینہ بنایا کہ اس کے سامنے جو صورت ایک دفعہ آ جائے وہ پھر ختم نہیں ہوتی, وہ اس کو اٹھا کر سٹور ہاؤس میں محفوظ کر لیتی ہے. تو اللہ نے اس عقل کو پھر سٹور ہاؤس دیا ہے, گودام دیا ہے, جہاں کیا کر یوں کہ ایک الماری دی ہے. اس الماری کے اندر کیا کرتی ہے؟ یہ جو صورتیں اس کے سامنے آتی ہیں یہ ان کو محفوظ کرتی چلی جاتی ہے. بھائی مثلا آپ ایک چیز کھاتے ہیں, پہلی دفعہ آپ کھا رہے ہیں, پہلی دفعہ آپ نے اس کا ذائقہ چکھا تو آپ کے ذہن میں وہ ذائقہ محفوظ ہو گیا. اب کئی دنوں بعد دوبارہ ایک چیز آئی وہی چیز دوبارہ آئی تو آپ کے ذہن میں فوراً اس ذائقے کا تصور آ گیا یا نہیں آ گیا؟ دیکھا وہ عقل نے اس کو محفوظ کر لیا تھا، اور جب وہ چیز دوبارہ سامنے آئی تو عقل نے وہی اس کی جو الماری میں سے وہ ذائقہ نکالا اور آپ کو دکھا دیا کہ یہ ہے اس چیز کا اس طرح کا ذائقہ ہے بھائی. تو یہ اللہ نے انسان کو عقل دی، پھر اس کو حواس، اللہ نے حواس خمسہ، ان کو کہتے ہیں حواس خمسہ ظاہرہ، دیکھنے یہ مختلف قوتیں جو ہیں، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، چکھنے کی قوت، ذائقے کی قوت اور چھونے کی قوت. تو یہ پانچ قوتیں حواس خمسہ ظاہرہ اللہ نے عقل کو نصیب فرمائے ہیں. تو عقل ان کے ذریعے مختلف چیزوں کا علم حاصل کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ علم حاصل کرتی ہے. اب علم کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، علم کہتے ہیں کسی چیز کی صورت اور پہچان کا ہمارے ذہن میں آنا، اس کو کہتے ہیں اس چیز کا علم. اسی کا دوسرا نام ادراک ہے. علم کہہ دیں یا ادراک کہہ دیں، الف دال را الف اور چھوٹا کاف، ادراکن. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو علم اور ادراک ایک ہی چیز ہیں بھائی. کوئی علم بول دے، کوئی ادراک بول دے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. ادراک بھی کس چیز کا نام ہے؟ علم کا نام ہے. تو علم کا معنی ہے جاننا بھائی، جاننا. اور اس کی ضد ہے جہل. جہل کا معنی ہے نہ جاننا، نہ جاننا. معلوم، معلوم وہ چیز جس کا ہمیں علم ہو. مجہول وہ چیز جس کا ہمیں علم نہ ہو. تو مجہول، آسان لفظوں میں کہہ لیں، مجہول کا معنی ہے نہ معلوم. تو مجہول لفظ آئے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ مجہول کیا معنی. مجہول کا مطلب ہے نہ معلوم، یعنی جس کا آپ کو علم نہیں ہے بھائی. بھائی دیکھیے، میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں مثلا مسجد نبوی کا. دیکھو فوراً ایک مسجد کا تصور آپ کے ذہن میں آ گیا، مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں ہے، اور گنبد خضرا ہے. وہ گنبد خضرا کا فوراً تصور آپ کے ذہن میں آ گیا. دیکھا یہ مسجد نبوی کا علم ہے. اب یہ علم اگر کسی نے دیکھا ہے مسجد نبوی کو، وہاں پر گیا ہے، تو پوری مسجد نبوی اس کے ذہن میں گھوم جائے گی. اور اگر آپ نے تصاویر میں دیکھا ہے، گئے نہیں، تو جتنا تصاویر میں دیکھا ہے فوراً وہ صورت اسی کے بقدر آپ کے ذہن میں آ گئی. اس کا مطلب ہے آپ کو مسجد نبوی کا علم ہے، کیونکہ جیسے نام لیا گیا اس کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی. میں نے کہا خانہ کعبہ یا میں نے کہا بیت اللہ، فوراً بیت اللہ کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی، معلوم ہوا آپ کو بیت اللہ کا علم ہے. میں کہتا ہوں بادشاہی مسجد، جیسے ہی میں نے کہا بادشاہی مسجد، فوراً آپ کے ذہن میں اس کی صورت آ گئی، معلوم ہوا آپ کو بادشاہی مسجد کا علم ہے. اب مثلا میں کہتا ہوں دہلی کی شاہی مسجد، دہلی ہندوستان کا دارالحکومت، وہاں بھی ایک بڑی مسجد ہے. میں نے کہا دہلی کی شاہی مسجد، اب کوئی صورت آپ کے ذہن میں نہیں آئی، کیونکہ آپ نے وہ دیکھی نہیں، آپ کو اس کا علم ہی نہیں، تو وہ آپ کے لیے مجہول ہے، نہ معلوم ہے. جب تو کوئی صورت ذہن میں نہیں آئی، معلوم ہوا یہ مسجد اس کا آپ کو علم نہیں ہے، وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ مجہول ہے. یا میں کہتا ہوں دہلی کا لال قلعہ، اب بھی کسی قلعے کی صورت آپ کے ذہن میں نہیں آئی. کیوں؟ یہ تو تصور آیا کوئی قلعہ ہوگا، لیکن اس کی کوئی باقاعدہ صورت آپ کے ذہن میں نہیں آئی، معلوم ہوا آپ دہلی کا لال قلعہ آپ کے لیے مجہول ہے، یعنی آپ کو اس کا علم نہیں ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی. تو علم کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کی صورت جو ذہن میں آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس چیز کا علم کہتے ہیں. تو یہ اللہ نے عقل انسان کو نصیب فرمائی ہے، اس کے ذریعے یہ مختلف چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے. تو صورت سے مراد ہے اس چیز کی پہچان. کیا ہے؟ پہچان. تصویر نہ لیں، تصویر تو پھر صرف ظاہری چیزوں کی ہوگی جو آپ کو دکھائی دیتی ہے، بلکہ صورت سے کیا مراد ہے؟ اس کی پہچان. جیسے دیکھو ذائقہ ہے، اب ذائقے کی تو کوئی صورت نہیں ہوتی، تو مراد کیا ہے؟ اس کی پہچان. تو عقل جو ہے یہ مختلف چیزوں کا علم حاصل کرتی ہے. اس کو مختلف پھلوں کے ذائقے ہیں، مختلف چیزوں کے ذائقے ہیں، ان سب کی صورتیں بھی اس کے اندر محفوظ ہیں. مثلا میں کہتا ہوں گلاب کی خوشبو، فوراً ایک خوشبو کا تصور آپ کے ذہن میں آ گیا، معلوم ہوا آپ کو اس خوشبو کا علم ہے. یا موتیے کی خوشبو، فوراً ایک اور خوشبو کا تصور آپ کے ذہن میں آ گیا، یا میں نے کہا میٹھا ذائقہ، فوراً ایک ذائقہ آپ کے تصور میں آ گیا، معلوم ہوا آپ کو میٹھے ذائقے کا علم ہے، تو وہ آپ کو معلوم ہے. تو عقل جو ہے مختلف چیزوں کا علم حاصل کرتی ہے، مختلف چیزوں کی صورتیں اس کے اندر بنتی ہیں، لیکن صرف دکھائی دینے والی چیزوں کی صورت ہی نہیں بنتی، ہر چیز کی صورت اور پہچان اس کے اندر آتی چلی جاتی ہے. چاہے وہ آواز ہو، مختلف قسم کی آوازوں کی بھی پہچان اور صورت آپ کے ذہن میں محفوظ، مختلف ذائقوں کی بھی صورتیں اور اس کی پہچان آپ کے ذہن میں محفوظ، مختلف خوشبوؤں کی پہچان اور صورتیں بھی آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں بھائی. تو کسی چیز کی بھی جو صورت اور پہچان ہمارے ذہن میں آئے وہ اس چیز کا علم ہے، اور اس چیز کو کیا کہیں گے کہ یہ چیز معلوم ہے. اور اگر اس کی صورت آپ کے ذہن میں نہیں، معلوم ہو آپ کو اس کا علم نہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مجہول کہیں گے بھائی، مجہول کہیں گے. اب یاد رکھیے، یہ جو علم ہے یہ دو قسم پر ہے، یا یہ تصور ہوگا یا تصدیق، تیسری کوئی صورت نہیں. یا علم کیا ہوگا؟ تصور یا تصدیق. تو تصور بھی علم کا نام، تصدیق بھی علم کا نام. اب تصور کسے کہتے ہیں اور تصدیق کسے کہتے ہیں؟ تو پہلے تصدیق کو سمجھ لیں. تصدیق جب سمجھ میں آ جائے گی تو تصور خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. تصدیق اسے کہتے ہیں کہ آپ ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو ثابت کریں، یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کریں. مثلا زید عالم ہے، دیکھو میں نے زید کے لیے عالم ہونا ثابت کیا، اور یا میں کہتا ہوں زید عالم نہیں ہے تو میں نے زید سے عالم ہونے کی نفی کر دی. تو دیکھا، تو تصدیق میں ہمیشہ دو چیزیں ضرور ہوں گی، ایک وہ چیز جس کے لیے دوسری چیز کو ثابت کر رہے ہیں، اور ایک وہ دوسری چیز جو اس پہلی کے لیے ثابت. تو ایک مثلا زید اور ایک عالم ہونا، تو یا تو عالم ہونا میں زید کے لیے ثابت کروں گا اور کہوں گا زید عالم ہے، زید اور چیز، عالم ہونا زید کا اور معنی، یہ ایک ذات کا نام ہے اور عالم کا ایک اور معنی ہے. لیکن دیکھو میں نے کیا کیا، زید کے لیے عالم ہونا ثابت کر دیا، تو میں نے کیا کہا، زید عالم ہے. اور یا میں اس کی نفی کروں گا، زید عالم نہیں ہے. تو تصدیق میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے، ایک دو چیزیں کم از کم ہوتی ہیں، ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا اثبات ہوتا ہے، یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں تصدیق بھائی. کیا کہتے ہیں؟ تصدیق. اور اس کے علاوہ جتنی باقی صورتیں ہیں وہ تصور کے اندر داخل ہیں بھائی. کس کے اندر داخل ہیں؟ تصور کے اندر داخل ہیں. اور پھر تصور اس اعتبار سے کئی قسم پر ہو گیا. ایک صورت تصور کی یہ ہے کہ ایک ہی چیز کی صورت ذہن میں ہو. کس کی؟ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے. تصدیق میں تو کم از کم کتنی چیزیں تھیں؟ دو. ایک جس کے لیے ثابت کیا اور ایک جس چیز کو ثابت کیا. لیکن تو اگر ایک ہی چیز ہو تو یہ تصدیق نہیں. جب تصدیق نہیں تو یہ کس میں داخل ہے؟ تصور میں. یا ایک سے زیادہ چیزیں ہوں، جیسے زید اور عمر اور بکر وغیرہ بھائی. تو اگر ایک ہی چیز کا، تو تصور کی کئی صورتیں ہو گئیں. اگر ایک ہی چیز کا ادراک ہو، ایک ہی چیز کا علم ہے، مثلا زید، اکیلے زید کا تصور، یا اکیلے بکر کا تصور، یا کسی بھی ایک چیز کا تصور، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ویسے میں نے زید بکر کی مثال دے رہا ہوں. ایک درخت کا تصور، پہاڑ کا تصور، بادل کا تصور. تو یا تو ادراک ہوگا ایک ہی چیز کا، یا ایک سے زیادہ چیزوں کا. اگر ایک چیز کا ہے تو پھر بھی یہ تصور ہے، کیونکہ تصدیق میں کم از کم کتنی چیزیں چاہیے تھیں؟ دو. اور دو بھی چیزیں ایسی کہ ان میں سے ایک کا ثبوت ہو دوسرے کے لیے، یا ایک کی نفی ہو دوسرے سے بھائی. تو اگر صرف ایک ہی چیز کا ادراک ہو تو یہ بھی تصور ہے. اگر دو یا زیادہ چیزیں ہیں اور درمیان میں کوئی نسبت نہیں، کوئی تعلق نہیں، تو بھی یہ تصور ہے. مثلا زید کا بھی تصور میں نے کیا، اور عمر کا بھی کر لیا، اور بکر کا بھی کر لیا. یوں کو میں نے درخت کا بھی تصور کر لیا، پہاڑ کا بھی تصور کر لیا، بادل کا بھی تصور کر لیا. تو جتنی بھی چیزوں کا تصور کر لیں درمیان میں کوئی نسبت نہیں. تو کئی چیزوں کا ادراک ہو لیکن درمیان میں نسبت نہ ہو, یہ بھی کیا ہے؟ تصور. ایک چیز کا ادراک ہو وہ بھی تصور. کئی چیزوں کا ادراک ہے لیکن درمیان میں نسبت نہیں, یہ بھی کیا ہے؟ تصور. تیسری صورت, دو یا زیادہ چیزیں ہیں اور ان میں نسبت بھی ہے لیکن نسبت تام نہیں, یعنی بات پوری نہیں. مثلا میں نے کہا زید کا غلام, زید کا غلام. دیکھو ایک زید ہے ایک غلام ہے اور بیچ میں میں نے جوڑ بھی آ گیا یا نہیں آ گیا کہ غلام کس کا ہے؟ زید کا ہے, زید کی طرف منسوب ہے. تو دیکھو نسبت آ گئی لیکن یہ نسبت تام نہیں, بات پوری نہیں. یا میں کہتا ہوں رجلن عالمن, رجلن موصوف, عالمن صفت. تو غلام الزیدین یہ مضاف مضافلے ہیں, رجل عالمن یہ کیا ہے؟ موصوف صفت. ان میں نسبت تو ہے, ایک میں اضافت والی نسبت ہے ایک میں موصوف صفت والی نسبت ہے, لیکن بات پوری نہیں. تو جب نسبت ہے تامہ نہیں تو پھر تو بھی یہ تصور ہے. یہ بھی تصور کی کتنی صورتیں ہو گئیں؟ تین. پہلی صورت کیا؟ کہ ادراک ہو ایک ہی چیز کا. دوسری صورت ادراک ہو کئی چیزوں کا اور درمیان میں کوئی نسبت وغیرہ نہ ہو. تیسری صورت ادراک ہو کئی چیزوں کا اور ان میں نسبت بھی ہے لیکن نسبت تامہ نہیں ہے, جیسے مضاف مضافل ہے یا موصوف صفت, تو بھی یہ کیا ہے؟ تصور ہے. چوتھی صورت تصور کی یہ ہے کہ نسبت تامہ ہے, یعنی بات پوری ہے لیکن انشاء ہے. کیا ہے؟ انشاء. مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں مسموکا آپ کا کیا نام ہے, اب بات پوری ہے. آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں؟ تو بات تو پوری ہے لیکن انشاء ہے, کیونکہ آپ پڑھ چکے کہ سوال کس کی قبیل سے ہے؟ انشاء کی قبیل سے. اسی طرح میں آپ سے کہتا ہوں اضرب عمرن, عمر کی پٹائی کرو, یہ بھی کیا ہے؟ بات تو پوری ہے لیکن انشاء ہے, کیونکہ امر ہے. امر کس کی قسم ہے؟ انشاء. یا میں آپ سے کہتا ہوں لا تضرب عمرن, عمر کی پٹائی نہ کرو, تو یہ نہیں ہے اور نہیں بھی کس کی قسم ہے؟ انشاء کی. تو ان سب میں بات تو پوری ہے, نسبت تامہ تو ہے لیکن خبری نہیں, نسبت انشائی ہے. تو یاد رکھیے یہ بھی تصور کی قبیل سے. کس قبیل سے؟ تو تصور کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ چار. نمبر ایک ادراک کس کا ہو, ہاں ادراک بولیں بھائی, ادراک ہو ایک ہی چیز کا. دوسری صورت ادراک ہو کئی چیزوں کا لیکن ان میں کوئی نسبت نہ ہو. تیسری صورت ادراک ہو کئی چیزوں کا اور ان میں نسبت بھی ہو لیکن نسبت تامہ نہ ہو. چوتھی صورت ادراک ہو کئی چیزوں کا اور ان میں نسبت بھی ہے لیکن نسبت کون سی ہے؟ انشائی ہے. نسبت تامہ ہے لیکن انشائی ہے, یہ بھی کیا ہے؟ تصور. اسی طرح یاد رکھیے اگر نسبت تامہ خبری ہو, نسبت تامہ پانچویں قسم تصور کی, نسبت تامہ ہے خبری ہے لیکن آپ کو یقین نہیں. یاد رکھیے تصدیق میں ضروری ہے کہ آپ ایک چیز کو مان لیں, اس کا یقین کر لیں, پھر وہ تصدیق ہے ورنہ تصدیق نہیں. مثلا آپ سے آ کر کسی ساتھی, کوئی ساتھی آیا, آپ نے پوچھا زید کدھر ہے, اس نے کہا زید آ گیا ہے, زید آ گیا ہے, آپ نے مان لیا, بس تو یہ تصدیق ہے. آپ نے کیا کیا؟ اس کو مان لیا, اس کی بات پر یقین کر لیا. تو تصدیق میں یہ ضروری ہے کہ آپ ایک بات کو مان لیں, تسلیم کر لیں, اس کا یقین کر لیں. چنانچہ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی زید کدھر ہے, تو آپ کہتے ہیں زید آ گیا ہے, زید آ گیا. معلوم ہوا آپ نے اس کی بات کا یقین کر لیا ہے اور وہی خبر اب مجھے دے رہے ہیں. لیکن اگر اس نے کہا زید آ گیا ہے لیکن آپ کو شک ہوا کہ پتہ نہیں یہ سچ بتا رہا ہے یا نہیں,
جی
شک ہے, تو اب میں دیکھو آپ سے پوچھتا ہوں بھائی زید آیا یا نہیں, آپ کہیں گے بھائی وہ کہہ رہا تھا کہ زید آ گیا ہے, اب نسبت اس کی طرف کر دی. معلوم ہوا آپ کو بات اس کی بات کا یقین نہیں کہ اس نے مجھے یوں بتایا ہے باقی مجھے پتا نہیں ہے. تو دیکھو جب بھی آپ کو کوئی بات بتلائی جاتی ہے کوئی علم, اس میں بعض اوقات یقین ہوتا ہے یعنی آپ اس کو مان لیتے ہیں, اور بعض اوقات اس میں کیا ہوتا ہے؟ شک ہوتا ہے. تصدیق میں یہ ضروری ہے کہ آپ کو اس کا یقین ہو. کیا ہو؟ یقین. اگر شک ہو اگر ایک نسبت تامہ خبری ہے، مثلا کسی نے کہا زید عالم ہے، اب آپ کو اس بارے میں شک ہے کہ پتہ نہیں زید عالم ہے یا زید عالم نہیں ہے، تو اگر دونوں جانبین برابر ہوں، یعنی جتنا خیال آپ کے ذہن میں ہے عالم ہونے کا، اتنا ہی خیال یہ بھی آتا ہے کہ زید عالم نہیں، یعنی 50% خیال ہے زید کے عالم ہونے کا تو 50% خیال ہے زید کے عالم نہ ہونے کا، تو یاد رکھ اس کو منطق کی اصطلاح میں شک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟
شک
کہتے ہیں بھائی، شک کہتے ہیں. اور یاد رکھیے شک، ایک تو ہم عام اردو میں شک بولتے ہیں نا، اس میں تو جانبین کا برابر ہونا ضروری نہیں، لیکن جو منطق میں شک اسے کہتے ہیں جس میں دونوں جانبیں برابر ہو، یعنی ایک چیز کے لیے ایک چیز ثابت کی ہے تو آپ کے ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں یہ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، ایک جتنا اس کے ہونے کا خیال اتنا ہی اس کے نہ ہونے کا بھی خیال ہے، 50-50% بالکل برابر ہے، تو اس کو کہتے ہیں شک. اور اگر ایک جانب کا خیال زیادہ ہے اور ایک جانب کا خیال کم ہے، اس نے کہا زید آ گیا ہے، اب آپ کا 80-90% خیال ہے کہ زید آ گیا ہوگا، لیکن 10% وہم آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے نہ آیا ہو، تو جو زائد خیال گمان ہے، جو زائد خیال، اس کو کہتے ہیں ظن، توازوا، زوا اور نون، نون مشدد ہے، ظن نون ظن. اور جو تھوڑا خیال ہے اس کو کہتے ہیں وہم. وہم سورج سمجھ میں آ گئے؟ اور یاد رکھیے یہ جو ظن ہے نا، ظن جو زیادہ خیال ہے، یہ بھی تصدیق ہے. کیا ہے؟ کیونکہ اس کا زیادہ خیال ہے، آپ کو یقین تو نہیں لیکن یقین کے قریب ہے یا نہیں، اور قریب الی شے فی حکم شے، جو جس چیز کے قریب ہو اس کا وہی حکم ہوتا ہے، تو ظن یقین کے قریب ہوا تو وہی یقین والا حکم ہم نے دے دیا، اور کیا کہا، یہ بھی کیا ہے، تصدیق ہے. جبکہ وہم یعنی وہ جو تھوڑا خیال ہے اس کو کیا کہتے ہیں، وہم، وہ اور شک یہ تصور کی قسمیں ہیں. شک اور وہم کس کی قسمیں ہیں؟ تصور. تو دیکھو شک اور وہم میں نسبت تامہ ہے، خبری ہے، لیکن آپ کو اس کا یقین نہیں ہے بھائی. اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے تخیل. تخیل اسے کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں ایک چیز کا خیال آیا اور گزر گیا. ایک چیز کا خیال بعض اوقات ہوتا ہے نا، ایک بات ذہن میں آتی ہے اور پھر نکل بھی جاتی ہے اسی لمحے میں، آپ اس کے یقین ہے یا یقین نہیں ہے، اس کی طرف نوبت پہنچتی نہیں ہے، وہ ویسے خیال سا آیا اور ذہن سے نکل گیا، اس کو کیا کہتے ہیں، تخیل کہتے ہیں. یاد رکھیے تخیل بھی تصور کی قسم ہے. یہ تخیل بھی
تصور کی قسم
ہے. تو تصور کی 5 قسمیں ہو گئیں. نمبر 1 کہ ایک ہی ادراک ہو کس کا، ایک ہی چیز کا. دوسری صورت ادراک ہو کئی چیزوں کا لیکن درمیان میں کوئی نسبت نہیں ہے، نسبت نہ ہو. تیسری صورت کہ کئی چیزیں ہیں، دو یا زیادہ چیزیں ہیں اور ان میں نسبت بھی ہے، لیکن نسبت کون سی ہے، غیر تامہ ہے، جیسے نسبت اضافی ہے یا نسبت توصیفی ہے. تو پھر یہ بھی کیا ہے، تصور ہے. یا نسبت تامہ ہے لیکن خبری نہیں بلکہ انشائی ہے، یہ بھی کیا ہے، تصور ہے. یا نسبت تامہ خبری ہے لیکن اس کا آپ کو یقین نہیں، آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے، یعنی شک ہے یا وہم ہے یا تخیل ہے، یہ بھی کس کی قسم، تصور کی قسم ہے. تو تصدیق وہ ہے جس میں آپ کو یقین ہو یا یقین کے قریب ہو، یعنی ظن ہو. تو شک کسے کہتے ہیں، جس میں دونوں جانبیں کیا ہوں،
برابر
ہوں، جتنا خیال ہونے کا ہو اتنا ہی خیال نہ ہونے کا ہو. اور ظن اور وہم کسے کہتے ہیں، اگر ایک بات کا ایک جانب کا زیادہ خیال ہے اور دوسری جانب کا کم خیال، تو جو زیادہ خیال ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ظن، اور جو تھوڑا خیال ہے اس کو کیا کہتے ہیں، وہم. اور تخیل کسے کہتے ہیں، ایک بات ذہن میں آئی اور آ کر ہو کر ایک دم گزر گئی، تو وہاں یقین ہے یا یقین نہیں، یہاں تک نوبت ہی نہیں پہنچی، اس سے پہلے ذہن سے وہ نکل بھی گئی، ویسے خیال سا ذہن میں آیا اور نکل گیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، تخیل. تو وہ بھی کس قبیل سے ہے، تصور کی تو تصور کی پانچ قسمیں ہو گئیں، اور تصدیق، تصدیق جس میں ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے اثبات ہوتا ہے یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی ہوتی ہے اور آپ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں یعنی اس کا یقین کر لیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تصدیق ہے. اسی طرح ظن بھی کس کے اندر داخل ہے؟ تصدیق کے اندر داخل ہے بھائی. تو تصدیق میں کتنی چیزیں؟ دو چیزیں. ایک وہ جس کے لیے ثابت کر رہے ہیں، اور ایک جو چیز جس کو ثابت کر رہے ہیں یا جس کی نفی کر رہے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں زید عالم، یا میں کہتا ہوں زید لیس بعالم. زید عالم، زید عالم ہے، اور آپ نے اس کو تسلیم بھی کر لیا، یقین بھی کر لیا، تو یہ کیا ہے؟ تصدیق. اسی طرح زید لیس بعالم، دیکھو زید سے عالم ہونے کی نفی ہے، تو ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی ہے لیکن آپ نے اس کو مان لیا، تسلیم کر لیا، یہ بھی کیا ہے؟ تصدیق ہے. اور پھر یاد رکھیے تصدیق کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ جس پر حکم لگایا جا رہا ہے اور ایک جو حکم ہے. میں نے کہا زید عالم، کس پر حکم لگایا؟ یوں کہ آسان لفظوں میں کس کے بارے میں میں نے بات کی؟ زید کے بارے میں. اور کیا بات کی؟ وہ عالم ہے. تو جس کے بارے میں بات کی اس کو کہتے ہیں محکوم علیہ. عام کلام میں ہم کہتے ہیں ہم اس نے زید کے بارے میں بات کی، اور علمی رنگ میں، علمی انداز میں کہیں گے اس نے زید پر حکم لگایا. کیا لگایا؟ حکم لگایا. تو میں نے کہا زید عالم، میں نے کس کے بارے میں بات کی؟ زید کے بارے میں. اور کیا بات کی؟ کہ وہ عالم ہے. تو یوں کہیں زید عالم، میں نے کس پر حکم لگایا؟ زید پر. اور کیا حکم لگایا؟ کہ وہ عالم ہے. تو زید ہوا محکوم علیہ، اور جو عالم ہونا وہ کیا ہے؟ محکوم بھی. محکوم علیہ، دیکھو ترجمے سے پتہ چل رہا ہے زید محکوم علیہ ہے، یعنی محکوم، حکم لگایا گیا ہے، علیہ اس پر، تو زید محکوم، زید اس پر حکم لگایا گیا ہے. تو جو تصدیق ہے اس میں جو پہلا حصہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محکوم علیہ. اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ محکوم بہی کہتے ہیں بھائی، محکوم بہی. تو یہ محکوم علیہ اور محکوم بہی، اور نیز اسی کو موضوع اور محمول بھی کہتے ہیں. پہلے حصے کو کہیں گے موضوع اور دوسرے حصے کو کیا کہیں گے؟ محمول. یوں کہو محکوم علیہ اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ موضوع. موضوع میم واو زاد واو اور عین، موضوع. اور دوسرا کیا ہے؟ محکوم بہی کا دوسرا نام جو ہے محمول ہے. میں نے کہا زید عالم، تو کیا کہیں گے؟ میں نے زید پر عالم ہونے کا حکم لگایا. اور یوں کہیں گے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں زید پر عالم ہونے کا حمل کیا گیا. کیا کیا گیا؟
زید پر عالم ہونے کا
حمل. یوں کہو زید عالم، عالم کا حمل ہے کس پر؟ زید پر. یا عالم کا حکم ہے کس پر؟ زید پر. یا زید کے بارے میں بات کی گئی کیا کہ وہ عالم ہے؟ سب کا ایک ہی معنی ہے. تو بہرحال منطق کے اندر یہ جو پہلا حصہ جس کے بارے میں بات کی جائے اس کو محکوم علیہ بھی کہتے ہیں اور موضوع بھی کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ وہ جو بات کی گئی اس کو محکوم بہی بھی کہتے ہیں اور محمول بھی کہتے ہیں. عمر محنتی طالب علم ہے، تو عمر کیا ہوا؟ عمر کیا ہوگا؟ محکوم علیہ. دوسرا نام اس کا کیا؟ موضوع. موضوع ہے. اور محنتی طالب علم ہے، یہ کیا ہوا؟
محکوم بہی.
محکوم بہی. اور اس کا دوسرا نام محمول. تو یہ عام استعمال ہوں گے، جگہ جگہ آئے گا. جب لفظ موضوع آ جائے آپ سمجھ جائیں اس کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں بات ہوئی تھی، اور محمول وہ جو بات ہوئی تھی. تو کسی چیز کی جو صورت اور پہچان ہمارے ذہن میں آتی ہے، ہماری عقل میں آتی ہے، اس کو اس چیز کا علم کہتے ہیں، اور اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ ادراک. اور یہ علم یا ادراک یا تصور ہوگا یا تصدیق، تیسری کوئی صورت نہیں ہے. تو یہ تصور اور تصدیق علم ہی کا نام ہے. اگر اس میں ایک چیز کا اثبات ہو دوسری چیز کے لیے یا نفی ہو، اور اس کو آپ مان بھی لیں، اس کو تسلیم بھی کر لیں، اس کا یقین بھی کر لیں، تو اسی کو کہیں گے تصدیق. اور اس کے علاوہ باقی ساری صورتیں کس میں آ گئیں؟ تصور تصور میں آ گئیں تو تصور میں پانچ صورتیں آ گئیں، یا تو ادراک ہوگا یعنی علم ہوگا، کس کا؟ ایک ہی چیز کا، یا ایک سے زیادہ چیزیں ہوں گی لیکن ان میں کوئی نسبت نہیں، یا نسبت بھی ہے لیکن نسبت تام نہیں، یا نسبت تام بھی ہے لیکن کون سی ہے؟ انشائی ہے، یا نسبت انشائی بھی نہیں، تام ہے، خبری بھی ہے لیکن اس میں آپ کو یقین نہیں، جیسے شک، وہم اور تخیل. تو یہ سب کس کے اندر داخل ہیں؟ تصور ہی کے اندر داخل ہیں. یہ معنی ہے. اب دیکھیے کتاب پر. العلم ان کان اذعان للنسبت فتصدیق و الا فتصور. علم جو ہے اذعان کا معنی ہے مان لینا، آپ ایک چیز کو مان لیتے ہیں، اس کا یقین کر لیتے ہیں، اس کا اعتقاد کر لیتے ہیں. العلم جو ہے ان کان اذعان للنسبتی، اگر وہ اس میں اذعان ہو، وہ مان لینا ہو، للنسبتی کس چیز کو؟ نسبت. اگر اس میں نسبت، کون سی نسبت؟ نسبت تامہ خبری، نسبت تامہ خبری کا اگر مان لینا ہو، فتصدیق، تو وہ کیا ہے؟ تصدیق ہے. مان لے یعنی اب آپ کے ذہن میں کوئی شک نہیں، کوئی انکار نہیں، آپ اس کو مان لیتے ہیں. تو اگر علم جو ہے اس میں نسبت تامہ کا مان لینا ہو، اس کا اعتقاد کر لینا ہو، فتصدیق، تو وہ تصدیق ہے. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، فتصور، تو وہ تصور ہے. دیکھا باقی ساری صورتیں کس میں چلی گئیں؟ تصور میں. اگر ایسا نہ ہو، چاہے ایک چیز ہو چاہے کئی ہو، یا نسبت ہی نہ ہو، یا نسبت تو ہو لیکن نسبت تامہ نہ ہو، یا تامہ بھی ہے لیکن خبر ہی نہیں بلکہ انشائی ہے، یا تامہ ہے اور خبری بھی ہے لیکن اس میں یقین نہیں، اذعان نہیں ہے، آپ نے اس کو مانا نہیں ہے، تو بھی سب کس میں داخل؟ وہ تصور میں. یہ معنی ہے. اور اگر الا، اور اگر ایسا نہ ہو، فتصور، تو وہ تصور ہے. یاد رکھیے الا آیا، الا یاد رکھنا، یہ حرف استثناء نہیں ہے. ایک الا آتا ہے عبارتوں میں، وہ کیا ہوتا ہے؟ حرف استثناء. لیکن یہ حرف استثناء نہیں. اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ یاد رکھیے اس سے پہلے حرف واو آ رہا ہے، و الا. یہ واو آ جائے الا سے پہلے تو وہ حرف استثناء نہیں ہوتا، بلکہ یہ دراصل ان لا سے مرکب ہے. ان اور لا، ان حرف شرط، ان ضربت، ضربت ان آتا ہے نا ان شرط کے لیے، تو یہ ان شرط کے لیے ہے، اور لا نفی کے لیے. ان لا، اور اگر ایسا نہ ہو، تو اصل میں عبارت یوں تھی، وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، پھر نون کا لام کر کے لام میں ادغام کر دیا یرملون والے قاعدے کے مطابق، وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر ایسا نہ ہو تو ساری صورتیں جو اس کے علاوہ تھیں وہ اس میں آ گئیں، فَتَصَوُّرٌ، تو وہ کیا ہے؟ تصور ہے. تو اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ فتصور الا کے بعد آیا، یہ مستثنا متصل ہے یا مستثنا منقطع ہے؟ مستثنا متصل ہے یا کیا ہے؟ مستثنا منقطع. تو آپ نے فوراً کہنا ہے نہیں بھائی، یہ تو مستثنا ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ الا استثنا والا نہیں ہے، بلکہ یہ تو کس سے مرکب ہے؟ ان اور لا سے. اور پتہ کس سے چلا؟ یہ واو سے پتہ چلا. جو الا حرف استثنا کے لیے ہوتا ہے، اس سے پہلے واو وغیرہ واو نہیں آتا، یہاں واو آ گیا، معلوم ہوا یہ وہ والا الا نہیں ہے بھائی. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں علم جو ہے اگر وہ ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق و الا فتصور، علم اگر اس میں مان لینا ہو نسبت کا، یعنی نسبت تامہ خبری کا، اس کا اعتقاد کر لینا ہو، مان لینا یعنی اس کو یقین کر لینا ہو، تو فتصدیق، تو وہ تصدیق ہے. وَإِلَّا فَتَصَوُّرٌ، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ تصور ہے بھائی. چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.